السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، آج ہم اس جلیل القدر صحابیہ کی سیرت انشاءاللہ پڑھیں گے جنہیں بہت ساری چیزوں میں دوسری امہات المومنین سے بڑھ کر فضیلت حاصل تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے تعلق رکھتی تھی. آپ کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھی، امیمہ بنت عبد المطلب کی. انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ اسلام آنے کے ساتھ ہی، یعنی اسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ان کے گھرانے کے تمام لوگ، یعنی جو ان کے بہن بھائی تھے، ان سب نے پہلی ہی فرصت میں اسلام قبول کیا، یعنی یہ لوگ سابقون الاولون میں سے تھے. تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں کے بیٹے تھے، فرسٹ کزن. دوسری اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا، یہ بھی انہیں ایک سب سے بڑا اعزاز حاصل تھا. اور اس میں ماشاءاللہ وہ یونیک تھی، سب سے بہترین گھرانے سے تعلق رکھنے والی. مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جن کے خاندان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ شروع سے بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاندان تھا. ان کے بارے میں اسکالرس لکھتے ہیں اور خصوصاً امام ذہبی لکھتے ہیں، وکانت من سادت النساء دینا وفداء وجودا ومعروفا. وہ دین، تقوی، سخاوت اور نیکی کے اعتبار سے تمام عورتوں کی سردار تھیں. ابو نعیم اصفہانی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، الخاشیت الراقیت الاواہ الدائیہ، اللہ کے خوف سے آراستہ، خوش دل، عبادت گزار اور دین کی تبلیغ کرنے والی. تو یہ جلیل القدر صحابیہ ام المومنین زینب بنت جہش کی دل آویز سیرت ہے جو آج ہم سننے جا رہے ہیں. انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی دعوت سن کر اس پر لبیک کہا اور سابقون الاولون میں شامل ہوئی، اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور ایک مثالی نمونہ پیش کیا اپنی سیرت اور کردار کا. ان کی زندگی کیسے تھی، انہوں نے زندگی کیسے بسر کی، وہی آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بالکل مختلف ماحول تھا، اور مکہ میں جس خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ بہترین خاندان تھا. بہترین والدین کی بیٹی تھی، ایک طرح سے دیکھا جائے تو مکہ میں وہ کوئین کی حیثیت سے رہتی تھی، اور جب مدینہ آئیں تو وہاں پر وہ سارا رعب دبدبا جاتا رہا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی صحابہ اکرام کو، تو زینب بنت جہش، عبداللہ بن جہش، ان کے بھائی احمد بن جہش اور بہن حمنہ بنت جہش، ان تمام کے تمام لوگوں نے، پورے گھر نے ایک ساتھ وہاں سے ہجرت کی. اس لیے ان کا بہت بڑا وہاں پر گھر تھا مکہ میں. یہ لوگوں کی ہجرت کرتے ہی وہاں پر ابو سفیان نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس گھر پر. تو بہرحال جب یہ مدینہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، اس وقت آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے پرانی زندگی کو وہ بھلا دیا اور نئی زندگی میں جب قدم رکھا تو ایک نئے جوش کے ساتھ، کیونکہ اسلام، الحمدللہ، اسلام سے وہ آراستہ تھی. تو جب یہ مدینہ آئیں ان کی زندگی یکسر مختلف ہو گئی. گھر وہیں چھوڑ کر آئے تھے، یہاں پر مواخات قائم ہوئی اور سادگی سے زندگی گزارنے لگی. ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی مکہ میں وہ بالکل مختلف ماحول تھا، اور جب مدینہ آئی تو بالکل مختلف ماحول. لیکن انہوں نے، چونکہ اسلام ان کے دل میں سرایت کر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے وہ تمام وہاں کا جو سٹائل تھا وہ چھوڑ دیا اور یہاں کی سادگی والی زندگی اختیار کر لی. اور دھیرے دھیرے ان کے اندر اسلام کی محبت مزید بڑھتی چلی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بہت زیادہ ہی عبادت گزار تھیں، روزے رکھنے والی تھیں، عبادت کرنے والی تھیں اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتی تھی. اسی لیے ان کو ایک تو حسب نسب کی بلندی انہیں حاصل تھی ماشاءاللہ، حسن و جمال کا وافر حصہ ان کو ملا، اور دل میں نیکی اور ہمدردی کی فراوانی تھی. اب یہ ساری خوبیاں بیک وقت جمع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ وہ انسان کتنا خوبصورت ہو جائے، کہ جس میں ظاہری خوبصورتی بھی ہو اور باطنی خوبصورتی بھی ہو، جس کا علم اور فضل عبادت بہترین ہو اور وہ غریبوں کی مدد کرنے والا بھی ہو۔ یہ تمام خوبیوں سے آراستہ زینب بنت جحش تھی، اسی لیے ان کو بہت زیادہ مقام، بڑا مقام حاصل ہوا اور تمام امہات المومنین میں ماشاءاللہ وہ نمایاں تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کروائی تو ان کے بھائی عبداللہ بن جحش یا ان کے دوسرے بھائی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ ترضى يا عبد الله ان يؤتيك الله بها دارا خيرا منها في الجنه، اے عبداللہ کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر عطا کر دے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھر جنت میں آپ کے نام ہو چکا۔ تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کتنی ان لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ان کی دو بہنیں تھیں، ایک تو حمنا بنت جحش اور دوسرا ام حبیب جو کہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی، اور دو بھائی تھے، بڑے بھائی شاعر اسلام تھے اور چھوٹے بھائی عبداللہ بن جحش جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یعنی بہت ہی بہترین بیک گراؤنڈ ہے ان کا، ان کے سب بہن بھائیوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے میں سبقت لی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان یہ لوگوں نے جب شروع میں اسلام قبول کیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ اور جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر انصار کی فضیلت بتائی گئی کہ انہوں نے جو کچھ ان کو دیا تھا اسے فلاح کی خاطر دیا تھا، اور جو مہاجرین آئے تھے وہ بھی ایکسٹرا نہیں کچھ مانگتے تھے، جو کچھ دے دیا گیا تھا اسی پر راضی تھے۔ تو عبداللہ بن جحش، زینب بنت جحش، یہ تمام لوگ جب آئے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو وہاں پر اپنا بڑے سے بڑا گھر چھوڑ کر آئے تھے، لیکن یہاں پر جو کچھ ان کو ملا وہ سادہ زندگی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو بہرحال خواتین میں زینب بنت جحش کو بہت ہی بلند مقام حاصل ہوا، وہ مساکین اور محتاجوں کی مدد کیا کرتی تھی، ایک طرح سے ان کی پناہ گاہ تھی، بہت زیادہ فیاض تھی اور اپنے ہاتھ سے کما کر ان کو کھلاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہنر جانتی تھی، خود سینہ پرونا بھی جانتی تھی اور چمڑے کی دباغت کا کام وہ جانتی تھی۔ یہ تمام کام کر کے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزے دار اور عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو اپنے رب سے مناجات کرنے والی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں آنسو بہاتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آتی اور تمام لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کو پسند کرتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، کیونکہ اب وہ بھی شادی کے قابل تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو اس وقت بھید بھاؤ تھا، جو اس وقت ایک طرح سے حسب نصب اور خاندان کے معاملے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا کہ جو اعلیٰ خاندان کا ہے وہ اعلیٰ خاندان والا اسے نکاح کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ یہ بھید بھاؤ، یہ تفریق ختم ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش سے کرنا چاہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے اور زینب بنت جحش سے کہا کہ میں زید بن حارثہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور یہ ایک رشتہ ہے جو کہ زید بن محمد بھی کہلاتے تھے۔ جب آپ نے زید رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کی تو زینب بنت جحش نے کہا کہ انا خیر منہ نسبن، کہ میں ان سے نصب میں بہتر ہوں، اور تین ٹائم یہ کہا میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں، لا تزوج ابداً، میں کبھی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتی، انا سیدہ عبد الشمس، میں عبد الشمس کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں وہاں کی اس گھرانے کی بیٹی ہوں۔ اور یہ کہا کہ تین دفعہ انہوں نے کہا کہ لا تزوج ابداً، میں نہیں کر سکتی نکاح۔ جب ان کے بھائی آئے عبداللہ بن جحش، انہوں نے جب اللہ کے رسول سے سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زید کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک سلیو تھے جن کو آپ نے آزاد کیا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم بھی کیا دیکھتے ہیں، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، یعنی تم میں سے کون دنیا کو پسند کرتا ہے اور کون آخرت کو۔ آج ہماری بیٹیوں کے لیے ایسے کتنے رشتے آتے ہیں جو نیک صالح سیرت والے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا بہت ہی مالدار اچھی طرح سے جو سیٹل ہو ویسے پرسن کا رشتہ آئے، اور اس انتظار میں اپنی بیٹیوں کی عمر ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جبکہ کیا کہا گیا ہے کہ لوگ نسب، مال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن تم دین کی بنیاد پر رشتہ کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اور ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید تو ایک دوسرے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ہمارا خاندان بالکل مختلف ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، اور اسی وقت آیتیں نازل ہوئیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے تو پھر اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش اور ان کے بھائی اور تمام لوگوں کو یہ آیت سنائی، کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جہش کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے فوراً اس حکم کو مان لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا فیصلہ منظور ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مختلف خاندان ہو سکتے ہیں، مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو خاندان سے باہر لڑکیاں دی نہیں جاتی، ہمارے یہاں تو خاندان کے اندر ہی لڑکیاں کی جاتی ہیں، کسی باہر کی لڑکی کو لایا نہیں جاتا، ہمارا خون ایک ہے، اس میں کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اسلام نے اسی فرق کو ختم کیا، اسی بھید بھاؤ کو ختم کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زید بن حارثہ یہ کون تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں زید ہوا کان عالما، یعنی وہ ایک اسکالر تھے، یعنی زینب بنت جہش کا نکاح جن سے ہونے والا تھا وہ ایک اسکالر تھے، بیسٹ ہسبینڈ اسکالرز تھے، اور بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ جب یہ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور کچھ جو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 60 درہم انہوں نے بطور مہر کے دیے تھے، اور زینب بنت جہش نکاح کے بعد ان کے گھر آ گئی، تو اس میں جو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 دینار 60 درہم اور کچھ کپڑے یا چادر وغیرہ یا کچھ غلہ یا کھجور تھے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، یعنی کیونکہ زید بن حارثہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، یا تو دونوں نے مل کر یا زید بن حارثہ نے اپنی طرف سے یہ بھیجے، اور پھر دونوں کے اندر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی فرمانبرداری تھی زینب بنت جہش میں، کہ جیسے ہی اللہ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے فوراً سر خم کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں سب خواتین۔ آج ہم کس طرح سے خاندانی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو آج رشتوں کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے، جاب، اچھا بڑا گھر، بڑی سی کار، یا اور بھی کچھ دیکھا جاتا ہے؟ جبکہ اسلام میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ رشتے کے لیے صرف دینداری دیکھی جائے۔ پھر زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور زینب بنت جہش وہ واحد ام المومنین ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ رشتہ ایک سال تک بہت ہی بہترین طریقے سے چلتا رہا، ایک سال تک دونوں نے بہترین زندگی گزاری، دونوں اپنی جگہ بہت ہی نیک اور متقی تھے۔ زینب بنت جہش اپنی جگہ بہت زیادہ عابدہ اور رات میں قیام کرنے والی اور دن میں روزہ رکھنے والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اور زید بن حارثہ یہ کہ اپنی جگہ بہت ہی بہترین نیک دیندار اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے، لیکن دونوں کی نبھ نہ سکی۔ ایک سال کے بعد ایسا ہونے لگا کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جہش میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا رہا، اور زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے رہے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب وہ حق نہیں دے پا رہی ہیں جیسے کہ ایک شوہر کا حق ہوتا ہے، لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ زینب کو طلاق دے دوں۔ جب زید رضی اللہ عنہ اس طرح سے کہتے رہے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ نہیں، بلکہ تم درگزر سے کام لو، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو وحی خفی کے ذریعے سے یہ بات بتا چکے تھے کہ زید طلاق دیں گے اور آپ ان سے نکاح کریں گے زینب بنت جہش سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی عجیب سی لگ رہی تھی، کیونکہ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جو منہ والا بیٹا ہوتا ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو کہ ایک سگے بیٹے کو ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی رسم ہے متبنہ کہتے ہیں، اس رسم کو متبنہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے جیسے اپنا بیٹا بنا لیا ہو کسی اور کا بیٹا اڈاپٹ کر کے، تو آپ کو معلوم تھا کہ اگر زید طلاق دیں گے اور آپ نکاح کریں گے تو یہ تو پورے مدینہ میں منافقین اس بات کو اور مزید اچھالیں گے، اور وہی ہوا۔ جب بار بار زید رضی اللہ عنہ آتے گئے اور آپ سے شکایت کی اور آپ کہتے رہے کہ نہیں تم انہیں پکڑے رہو، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے رسول جب یہ نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ طلاق دیں اور آپ نکاح کر لیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب آنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ سورہ احزاب میں تمام ڈیٹیل ہمیں ملتی ہیں، زینب بنت جحش کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں، زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں، یہ تمام آیتیں ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ بات بتا چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی بات اللہ کے رسول چھپائے ہوئے تھے، کوئی اور بات نہیں تھی، کیونکہ منافقین نے اس پر بھی ایک الزام لگایا اور بہت سارے لوگ اس کو بھی مس کوٹ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کیا چھپائے ہوئے تھے دل میں، کہ آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے زینب بنت جحش سے، اگر آپ کو نکاح کرنا ہی ہوتا زینب بنت جحش سے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، آپ نے تو خود زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھے کہ زید ان سے نکاح کریں گے، پھر زید طلاق دیں گے رضی اللہ عنہ، اور پھر اللہ کے رسول نکاح کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے بتا دی گئی تھی کہ زید طلاق دیں گے اور آپ نکاح کریں گے، لیکن اس بات کو اللہ کے رسول نے چھپائے رکھا دل میں، اور جب بھی زید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے شکایت لے کر تو آپ ان سے کہتے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف، ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا اس خاتون کا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ معاملات کتنے اچھے سے حل ہوتے تھے اس زمانے میں بھی۔ زید رضی اللہ عنہ نے جب طلاق دیا اپنی بیوی کو، اس کے بعد جب وہ عدت گزار چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ بھیجا زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ جب زید رضی اللہ عنہ گئے اور وہ آٹا گوند رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے بتاتی ہوں، میں دو رکعت پہلے نماز پڑھوں اس کے بعد جواب دوں گی۔ یعنی زید رضی اللہ عنہ خود اللہ کے رسول کا رشتہ لے کر گئے، یعنی کتنے بہترین حالت میں طلاق ہوئی ہوگی، یعنی دونوں میں کچھ ناچاقی نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں متقی تھے، پرہیزگار تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اس طرح سے۔ جب وہ ابھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہی تھی، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہی کر رہی تھی، استخارہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی محرم کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا اور تم میری بیوی ہو، اور پھر انہی کے ولیمے کی بات بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ دیا تو اس وقت لوگ کھانے کے لیے آ رہے تھے، کہا رہے تھے کہ 300 لوگ تھے ولیمے میں، اور کھجور تھی کھانے میں اور کچھ بس ستو وغیرہ تھا اس طرح سے، اور شاید کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 10-10 لوگ آتے تھے حجرے میں اور کھا کر چلے جاتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور بیٹھے رہے تھے اور باتیں کرتے رہے، واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر ام سلمہ کے گھر چلے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، واپس آئے تب بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ احکام بھی نازل ہوئے کہ جب کسی کے گھر کھانے پر جاؤ تو باتیں کرتے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ بس کھانا ختم کرو اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور رسول کو یہ بات کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اور واقعی کتنے بہترین پرنسپلس ہیں ہمارے، کتنے بہترین اصول ہمیں دیے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ آیت ملتی ہے سورہ احزاب ہی میں کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہوں۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہا کرو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ زینب بنت جحش کی فضیلت میں ایک تو ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا، ان کے ولیمے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اسی صبح کو پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ اور یہ وہ خود کہا کرتی تھی، یعنی وہ فخر سے کہا کرتی تھی زینب بنت جحش، کہ زوجکن اہلکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، تمہاری شادی کا اہتمام تمہارے گھر والوں نے کیا اور میری شادی کا حکم اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے دیا۔ عیسیٰ بن طحان کہتے کہ میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا، پردے کی آیت سے زینب بنت جحش کی شان میں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اور گوشت کھلایا۔ زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے فخریہ کہا کرتی تھی، ان اللہ انکحنی فی السماء، بے شک اللہ تعالی نے آسمان میں میرا نکاح کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سب بیویوں میں سب سے زیادہ بلند و مقام مرتبہ میرا تھا، لیکن مجھ سے زینب بنت جحش مقابلہ کرتی تھی، بس وہی ان کے مقابلے میں آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہی التی کانت تساوینی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف وہ میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھنے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر کیا، لیکن ان کی جو عادات تھی زینب بنت جحش کی بہت ہی حالانکہ وہ اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ شاعرہ بھی تھی، اور ان کی جو ذاتی پرسنالٹی کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خوبصورت ترین لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ یعنی جو چند ازواج کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جیسے زینب بنت جحش، جویریہ رضی اللہ عنہا، صفیہ بنت ہوئی، یہ تین لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھی ماشاء اللہ۔ یعنی خاندان بہترین، خوبصورت، دیندار، متقی، پرہیزگار، روزہ رکھنے والی، عبادت کرنے والی اور مساکین کی مدد کرنے والی۔ ان کی فضیلت میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ تمام بیویاں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون ہے جو آپ سے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اطولہن یدن فی المعروف، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپا کرتی تھی، تو اس میں سب سے لمبا ہاتھ سودا رضی اللہ عنہ کا نکلتا تھا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ دیل دول میں سب سے لمبی تھیں اور ان کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ لیکن جب زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ تب ہم نے سمجھا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ان کی سخاوت تھی زینب بنت جحش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ہائٹ میں وہ تمام ازواج سے کم تھی، لیکن سخاوت میں وہ سب سے بڑھ کر تھی۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گواہی دیتی ہیں کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، بِأَنَّهَا أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فِي الْمَعْرُوفِ، وہ نیک کاموں میں ان سب سے یدیں طولا رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں، یعنی ان کا جو خشوع تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتی تھی، بہت ہی اعلیٰ صفات کی مالک تھی ماشاء اللہ۔ انس بن مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشات، صحیح مسلم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر بیویوں کے ولیمے کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا جس طرح زینب بنت جحش کے ولیمے کا آپ نے اہتمام کیا۔ آپ نے اس کے ولیمے میں ایک بکری ذبح کی۔ پھر وہ شہد کا مشہور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور زینب بنت جحش کے کسی نے شہد بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول وہاں پر دیر تک رک جایا کرتے تھے شہد کا شربت پینے کے لیے، اور پھر عائشہ اور حفصہ اور سودا تینوں رضی اللہ عنہن نے مل کر یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول آئے تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے قسم کھا دی تھی کہ آج کے بعد سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر آیت تحریم نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی زینب بنت جحش ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہی کے گھر پر شہد تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر شہد پینے کے لیے دیر تک بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے کہ زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ مجھ میں تین خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ کی کسی بیوی میں نہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دادا ایک ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ سے میرا نکاح آسمان پر ہوا۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ نکاح کے لیے سفارت کے فرائض جبریل علیہ السلام نے ادا کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اسی طرح سے اظہار کر رہی تھی کہ میرا اور اللہ کے رسول کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میری برات بھی ساتھ میں آسمان سے نازل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا کمپٹیشن کس سے تھا، کیسے تھا، یعنی اسلام کے نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، اس کی نسبت سے وہ کمپٹیشن کیا کرتی تھی، دنیاوی چیزوں میں نہیں کرتی تھی۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کا جو مقام و مرتبہ تھا، کئی روایت ہمیں ملتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے میرے بارے میں دریافت کیا جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا، اور یہ بہت اچھا موقع تھا زینب بنت جحش کے لیے کہ وہ چاہے تو کچھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ نہ کرے کچھ دشمنی برت سکتی تھی، لیکن یہ لوگ وہ تھی کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائی تھی۔ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں ان کے درمیان، لیکن انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی ایسے کام نہیں کیے جس کو جسے ہم آج کہہ سکے کہ دیکھا انہوں نے ایسے کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا زینب ماذا علمت اور آئی تھی، اے زینب تیرے علم میں کیا ہے، یہ تھی کیا دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کانوں اور زبان کی بڑی حفاظت کرتی ہوں، نہ فضول سنتی ہوں اور نہ فضول بولتی ہوں، میری معلومات کے مطابق عائشہ ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی بیویوں میں سے یہ میرا مقابلہ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے تقوی کی بنا پر بچا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کا تقوی کتنا، کس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گی، وہ کیسی متقی ہوں گی، آپ سوچیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی الحمدللہ بڑائی بیان کی، صفائی بیان کی، اور ان کے حق میں گواہی دی، حالانکہ انہیں کی بہن اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ زینب بنت جحش کی بہن حمنہ بنت جحش وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی واقعہ اس کی، لیکن خود زینب بنت جحش ماشاءاللہ کس قدر اعلیٰ کردار کی مالک تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ ان کا قول درج ہے، کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش کی طرف پیغام بھیجا، وہ رسول اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھی، میں نے دین اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والی، گفتگو کی سچی، سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی زینب بنت جحش سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ خود محنت سے کماتی اور اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کر دیتی، البتہ اس کی طبیعت میں قدرے تیزی تھی اور بولتی بہت تیز تھی۔ اس صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ ان کو دنیا کے مال و دولت سے کچھ رغبت نہیں تھی، لیکن اگر دلچسپی تھی تو کس لیے کہ وہ غریبوں کے لیے اپنے ہاتھ سے خود کی محنت کی کمائی سے چمڑا رنگنے کا اور سینے پھرونے کا کام کرتی تھی، اور جو چیز بناتی اسے بیچ دیتی تھی، اور اس سے جو مال حاصل ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے لیے ایک کفن بھیجا، تو انہوں نے پہلے سے وصیت کر دی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے کچھ بھی نہ درہم نہ دینار چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ دو کفن تھے، ایک انہوں نے خود تیار کر رکھا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن، اور ایک عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ تو کہنے لگی کہ جو میرا کفن ہے اللہ کی راہ میں دے دینا تاکہ کسی کے کام آ جائے، اور جو عمر کفن بھیجیں گے یا جو انہوں نے بھیجا ہے اس میں مجھے دفن کر دینا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ خاتون سراپا خیر و بھلائی کی خوگر ہے۔ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ کوئی عطیہ، کوئی چیز ان کے پاس بھیجتے تو فتن اسی وقت وہ خیرات کر دیا کرتی تھی، خیرات کرنے میں بہت آگے تھی، اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اسرعکن لحاقا فی اطولکن یدن، تو میں سب سے جلدی وہ آ ملے گی جس کے ہاتھ تمہیں سب سے لمبے ہیں۔ پھر ایک اور ہمیں ملتا ہے ان کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کی لمبائی ناپا کرتی تھیں، لیکن ان کے انتقال سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ تھیں اور سب سے آگے تھیں۔ وہ لمبے ہاتھوں والی ثابت ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتی تھی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے ان کے بارے میں۔ ایک اور ہمیں اسکالر کا جملہ ملتا ہے کہ زینب بنت جحش نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا جو ان کے پاس تھا، وہ سب کچھ صدقہ و خیرات کر دیا، وہ مساکین کی پناہ گاہ تھی۔ جس وقت رحلت کا وقت آیا، یعنی وہ ہمیشہ سے آخرت کے لیے اور موت کے لیے تیار رہتی تھی، انہوں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا تھا اور خود کہا تھا کہ جو ایکسٹرا کفن ہوگا وہ صدقہ کر دینا۔ عبد الرحمن بن ابسی سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب کے ہمراہ سیدہ زینب کی نماز جنازہ پڑھی، اور اللہ کے رسول کے وفات کے بعد سب سے پہلے یہ فوت ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اور پھر پیغام بھیجا کہ انہیں کون قبر میں اتارے. تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جنہوں نے زندگی میں ان کو دیکھا تھا تو ان کے جو سارے بھانجے اور بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے، ان کی بہن کے بیٹے. امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر میں اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن ابی احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ بن عبید اللہ، جو کہ ان کی بہن کے بیٹے تھے، یہ سب داخل ہوئے اور انہوں نے ان کو قبر میں اتارا جو سب ان کے محرم تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے تاریخی کلمات کہے ہیں ان کی تعریف میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. یرحم اللہ زینب لقد نالت فی الدنیا الشرف الذی لا یبلغ شرف، ان اللہ زوجها ونطق بها القرآن، وان رسول اللہ قال لنا اسرعكن بلحاقا اطولكن عيدا فبشرها بسرعه لحوقها لحوقها به وهي زوجته الجنه. اللہ زینب رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، انہوں نے دنیا میں وہ عزت پائی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالی نے ان کی شادی کا اہتمام کیا، ان کے حق میں قرآن اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ تم سے سب سے زیادہ لمبے ہیں. گویا آپ نے اس کے اپنے ساتھ جلدی ملنے کی بشارت دی اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی. 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی. خود ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کو بہت پسند کرتے تھے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ام المومنین جویریہ بنت الحارث، جویریہ بنت الحارث، انہیں بھی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا. جویریہ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 14 سال پہلے پیدا ہوئیں. انہوں نے بہت ہی شاہانہ ماحول میں پرورش پائی تھی. یہ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی تھی، قبیلہ بنو مستلق کے سردار ان کی بیٹی تھی. ان کا نام الحارث بن ابو زرار تھا اور وہ اپنے قبیلے کے حضر عزیز سردار تھے. یہ پہلے مشرک تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی کا درجہ پایا. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جنگ کے لیے تیاری کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ جنگ کے لیے لوگ نکلنے والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے مدینہ سے. کافی تعداد میں یہ لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آئے ہیں تو وہ لوگ گھبرا گئے اور ڈر گئے. کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا اور کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. وہاں سے ان لوگوں نے تیر برسائے اور مسلمان بھی ان کے سامنے آئے، لیکن وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، لہٰذا مسلمان ان کے اوپر غلبہ پا گئے اور تقریباً 600 یا 700 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا. بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، جس میں جویریہ رضی اللہ عنہ کے ہسبینڈ بھی تھے. جب عورتوں کو اور بچوں کو اور جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے مدینہ لایا گیا، ان کے ساتھ بہت سارا مال غنیمت بھی تھا، بکریاں بھی تھیں، تو جویریہ بنت حارث کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قیدی بنا کر لائی گئیں تو کسی صحابی کے حصے میں آئیں، لیکن انہوں نے ان سے معاملہ طے کر لیا اور کہا کہ تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہارا لیے پیسوں کا انتظام کر دوں گی. اور یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہ اس قبیلے کو شکست ہوئی تھی. جب یہ قیدیوں میں شامل ہو کر آئیں تو خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل خاتون تھی. جو بھی اسے دیکھتا اس کے دل میں اسے اپنانے کی خواہش پیدا ہوتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تاکہ رقم حاصل کر سکے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول سے جا کر پیسے مانگتی ہوں، مدد مانگتی ہوں. وہ ہچکچاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں. مجھ پر جو مصیبت آن پڑی وہ آپ سے چھپی نہیں ہے. میں ثابت بن قیس یا اس کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئی ہوں. میں نے اسے رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے. میں آپ کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکوں. آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بہتر تیرے لیے اہتمام کر دیا جائے تو کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری رقم ادا کر کے آزاد کر دیتا ہوں اور پھر تم سے عقد کر لیتا ہوں. تو یہ تجویز سنتے ہی ان کو یہ بات پسند آئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول نے جویریہ بنت الحارث سے شادی کر لی ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا، تمام صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور جو 600 لوگ یا 700 لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. اس طرح یہ خاتون اپنی قوم کے لیے بہت ہی بڑی برکت کا باعث بنی. مسلم امام احمد میں یہ بات موجود ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی کو اپنے قبیلے والوں کے لیے بابرکت نہیں پایا کہ ان سے نکاح کی وجہ سے ان کے تمام قبیلے کے لوگوں کو رہائی مل گئی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور ان کی بیٹی خود مسلمان ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول کے عقد میں آ چکی تھی. لہٰذا پھر پورے قبیلے کو جو قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چند ہی لمحوں میں حالت کیسے پلٹ گئے. ایک خاتون جو کہ قیدی بن کر آئیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنراسٹی کی وجہ سے, یعنی آپ کتنے لوگوں کی مدد کرنے والے تھے, انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور ماشاءاللہ ان کو ام المومنین کا درجہ بھی مل گیا. جس وقت اللہ کے رسول سے ان کا نکاح ہوا, اب یہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی نہیں رہی لیکن یہ اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی تھی. ظاہر بات ہے اپنے گھر میں جب یہ رہتی تھی تو ایک سردار کی بیٹی تھی, تو ایک کوئین کی طرح رہتی تھی. اور جب اللہ کے رسول کے گھر میں آئی تو یہاں تو سادگی کا ماحول تھا, بالکل سادہ سا حجرا تھا, کوئی عالیشان محل نہیں تھا, نہ دنیا کا مال و متاع تھا, البتہ آخرت کی سعادت تھی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا عبادت میں اتنا بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا, انہوں نے عبادت میں وہ بہت آگے بڑھتی چلی گئیں, عبادت سے انہیں بہت سکون ملتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. خوبصورت دن گزرنے لگے, سادہ سی زندگی تھی اور گھریلو زندگی تھی, کوئی عیش و عشرت نہیں تھی, اور وہ تمام عیش و عشرت کی زندگی کو بھول گئیں جویریہ رضی اللہ عنہ. ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمارے یہاں پر لڑکیاں جب میکے سے سسرال جاتی ہیں اور اگر سسرال میں کوئی فیسلٹی نہ ملے تو بار بار شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسا تھا, ہمارے یہاں تو ویسا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو ان کو بہت بڑا درجہ چونکہ ملا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب ہوا, اور ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا, ایک بہت بڑی سعادت تھی, اہل بیت میں وہ شامل ہو گئی تھی ماشاء اللہ. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے رہتی تھی, قرآن پڑھتے رہتی تھی, بہت زیادہ عبادت گزار تھی, فرما برداری کرتی تھی اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی, تہجد پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتی تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک کے ذکر کر رہی تھی. جب اللہ کے رسول گئے تب سے ذکر کرتے بیٹھی تھی, جب آپ واپس آ گئے تھے دوپہر کا وقت ہو رہا تھا, تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم جب سے بیٹھی ہو ذکر کرتے ہو؟ تم نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تین کلمات کہے ہیں جو کہ چار لفظوں پر مشتمل ہے, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. صحیح مسلم کی ہے یہ روایت. اور وہ تمام ذکر پر بھاری ہیں, یعنی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جتنی تم نے صبح سے تسبیحات پڑھی ہیں اگر موازنہ کیا جائے تو وہ کلمات ان سب کے برابر ہوں گے. وہ یہ کلمات یہ ہیں. تو تب سے پھر یہ کلمات ہمیں سیکھنے کو ملے الحمدللہ, اور آج ان کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. پھر ایک اور واقعہ ہمیں ان کی زندگی کا ملتا ہے بہت ہی اہم, کہ انہوں نے ایک دن جمعہ کے دن روزہ رکھا تھا تو اللہ کے رسول تشریف لائے, پوچھے کہ تم کیا روزے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم کل روزہ رکھو گی, یعنی آنے والے کل؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تب آپ نے فرمایا کہ پھر آج بھی روزہ کھول دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اکیلے ایک اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے, نفل روزہ ہاں, لیکن محرم کا 10 تاریخ اگر اس میں آ رہی ہے یا پھر عرفے کا روزہ ہے جمعہ کو تو وہ ایک الگ بات ہے, یا آپ لوگ اس طرح سے کچھ ایسے دن بیچ میں آ رہے ہوں تو رکھا جا سکتا ہے, لیکن ایک اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے بہت ہی صبر سے کام لیا, اور اس کے بعد بھی ویسی ہی نیکی کی زندگی گزاری. تمام جو خلافت راشدہ کا دور تھا اس میں وہ زندہ رہی, اور امیر معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ہی راضی برضا رہ کر زندگی گزاری, کبھی کوئی چیز کی شکایت نہیں کی, اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت ہی بہترین تھے. ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. ان کی زندگی تسبیحات میں, ذکر میں, علم حاصل کرنے میں گزری. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ تمام حالات بتاتی تھی, اور جو کچھ سیکھا تھا اللہ کے رسول سے وہ لوگوں کو بتایا کرتی تھی. یعنی انہوں نے اپنی زندگی علم دینے میں گزاری. امیر معاویہ کے زمانے تک وہ زندہ رہی. ان کی عمر جب 70 سال ہوئی, جب ان کے انتقال کا وقت تھا, 50 ہجری میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آتا محسوس کیا انہوں نے, اور ربیع الاول کے مہینے میں 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کا جنازہ بھی بقیع الغرقت میں ہے, یعنی وہاں انہیں دفن کیا گیا قبرستان میں, اور مروان بن حکم جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے والا بنائے. اور اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین کام کیا کہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، یا انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی پابندی اور پاسداری کے لیے اپنے پاس سے رقم ادا کی اور ان سے نکاح کر لیا، اور ماشاءاللہ ان کو پھر ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور پھر انہوں نے اپنی پرانی زندگی بالکل بھول گئی، وہ جو عیش و عشرت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی اور بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہترین انہوں نے زندگی گزاری، لیکن جب اللہ کے رسول کے حجرے میں آئیں تو انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی اور پرانی باتوں کو یاد نہیں کیا کہ ہمارا گھر تو ایسا تھا اور ہمارا گھر تو ویسا تھا۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب حالت جیسے آئے اس میں صبر سے کام لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت والی جو زندگی ہے اس کو آسان کر دے گا۔ اور اس سے ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عبادت میں زندگی گزاری اور علم کو فروغ دینے میں زندگی گزاری، کیونکہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ کافی سال تک زندہ رہی، تقریباً 40 سال تک، لیکن کوئی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے جس میں انہوں نے کوئی شکایت کی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو۔ علم پھیلاتی تھی، جو بھی لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو جو جو باتیں معلوم تھی وہ بیان کرتی تھی، اور خاص طور سے عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے بنیں، اور ہماری زندگی صبر و شکر کا نمونہ ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔